أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مکتب عاشورہ میں پیدا کیا اور توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس مکتب عاشورہ میں سانس لے سکیں اور اس مکتب عاشورہ کے اندر جو اہم ترین درس ہیں ان کو حاصل کر سکیں، ان کی طرف توجہ کر سکیں اور کوشش کر سکیں کہ ان اصول، ان دروس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ان موضوعات میں اور ان پروگرام کے اندر ہم نہضت عاشورہ کے متعلق جو مختلف نگاہیں ہیں، جو مختلف تحلیلیں ہیں، جو مختلف مطالب ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک اہم موضوع جو آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا وہ تھا کربلا کا عرفانی پہلو۔ آج بھی ہم اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انہی مہمانوں کو دعوت دی ہے جو کہ جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب ہیں اور جناب مولانا نوید مطہری صاحب ہیں، کہ خوش آمدید کہتے ہیں، دوبارہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں جو ہے اس میں تسلسل دے رہے ہیں اس موضوع کو۔ پروگرام کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ کربلا کے عرفانی پہلو کے اوپر مختلف انداز میں گفتگو ہوئی، جس میں ہم نے معنویت کی طرف جو ہے وہ مطالب کو بیان کیا، بندگی، اس کی ان چیزوں کو بیان کیا۔ آ کر ایک جو اہم ترین موضوع اور آ جاتا ہے وہ ہے کہ انسان کامل، جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم معصوم کو انسان کامل مانتے ہیں، یعنی تمام کمالات کا جو ہے وہ مظہر ہے اور مجسم ہیں کمالات اس کے اندر، آئے یہ انسان کامل کسی کو بدعا دے سکتا ہے یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین انہو خیر و ناصر و معین۔ الحمدللہ سید بزرگوار پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انصافاً کربلا اور عاشورہ کے حوالے سے یہ نہایت اہم ترین سوال ہے، اور حق کے مطلب یہ ہے کہ نہایت خوبصورت پہلو بھی ہے کہ جب بھی ہم کربلا کو دیکھیں اس نگاہ سے دیکھیں کہ ایک ایسا منظر ہے کہ جس کی منظر کشی ایک انسان کامل کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اس نگاہ سے اگر ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ ایک سوال جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر جو انسان کامل ہے آیا وہ کسی کو بدعا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ میں چاہوں گا کہ اصل مسئلے کو کھولنے کے لیے، تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے کہ کون کون سے جنبے یہاں پر مطرح ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کروں، اور میں بات کا آغاز خود مستخلف عنہ سے کرتا ہوں،
کہ
جی خلیفہ انسان کامل جس کا خلیفہ ہے یعنی پروردگار عالم کی ذات، وہاں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کے بارے میں جو ہماری نگاہ ہے، جو متون دینی سے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے عقل سلیم بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور عرفاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کے متعدد بار شہودات کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم رحمان ہے، ایک ایسی ذات ہے جو محض رحمت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاً اسی رحمت کی وجہ سے خدا نے اس عالم کو خلق کیا۔ لوگوں کی تخلیق کا ایک فلسفہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ خود رحمت ہے، لذالک خلق ہو، اسی رحمت کی وجہ سے خداوند متعال نے اس عالم کو خلق کیا۔ تو اب پہلے مرحلے میں یہیں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جب خداوند منان نے اس پوری کائنات کو، خصوصیت سے انسان کو، رحمت کی وجہ سے خلق کیا ہے اور ہر ایک کو رحمت تک پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر عذاب کا کیا تصور آتا ہے؟ بعض انسانوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی بات ہوتی ہے، بعض انسانوں کے لیے عذاب کی بات ہوتی ہے، یا تا قرآن مجید کے اندر گزشتہ امم کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بعض انبیاء آتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، وہ پوری کی پوری امت ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، پھر اس عذاب کو خدا کے رحمان ہونے کے ساتھ اور جو وجہ تخلیق ہے یعنی رحمت کی وجہ سے خلق کیا، پھر اس عذاب کو کس طریقے سے جوڑیں گے ہم؟ یہاں پر اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو خود انسان کامل کے بارے میں جو ہم کربلا کے مورد میں بحث کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ بالکل روشن ہو جائے گا۔ اہل معرفت کی یہاں پر دید واقعاً بہت ہی خوبصورت دید ہے، اور اصل میں یہ دید بھی خود ائمہ اطہار کے کلام سے لی ہوئی ہے، بلکہ پہلے مرحلے میں خود قرآن مجید سے لی ہوئی ہے کہ خداوند متعال جو کسی کو عذاب کرتا ہے، کسی سے انتقام لیتا ہے، کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے یا اسی دنیا کے اندر عذاب نازل کرتا ہے، وہ ہمارے معمولی انتقام کی طرح نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مثلا ایک بندہ ہے میری بات کو نہیں مانتا، بعد میں اگر میرے اندر قوت ہوتی ہے تو میں انتقام پر آ جاتا ہوں کہ اپنے اندر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں تشفی خاطر کے لیے۔ خوب خداوند متعال کے لیے یہ تو تصور نہیں ہے کہ خداوند منان کسی کو عذاب کرتا ہو، کسی سے انتقام لیتا ہو تو خدا کی نگاہ نعوذ باللہ یہ ہو کہ میں نے اسے انتقام لینا ہے، بھائی اب تو نے میری بات نہیں مانی لہذا میں تمہاری، ہماری اگر عرفی سادہ سی زبان میں کہوں، ریڑ نکال دوں گا۔ خوب اس طریقے سے تو نہیں ہے، خدا کا انتقام ایسے نہیں ہے، عذاب ایسے نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان کے جو قرآن مجید میں مثلا عروس القرآن کے عنوان سے ہے کہ واقعاً عروس قرآن ہے، وہاں پر سات موارد میں خدا عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، سات موارد میں خدا مختلف عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن ہر عذاب کے بعد خدا یہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی خداوند متعال حتیٰ اس عذاب کو، حتیٰ اس جہنم کو، حتیٰ ان چیزوں کو خداوند منان نعمت کے طور پر متعارف کرتا ہے،
رحمت الہی کا مظہر مانتے ہیں۔
بالکل اسی طریقے، یہی سبب ہے کہ جو ہم روایات کی طرف بھی آتے ہیں، یہ جو مشہور روایت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یا مثلا سبقت رحمتہُ غضبہ، خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، تو اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر مثلا معنی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائڈ پر رحمت کو رکھیں، دوسری طرف سے آپ غضب کو رکھیں، رحمت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، نہ، سبقت سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ سبقت سے مراد جیسے حضرت آیت اللہ جوادی آمولی بھی فرماتے ہیں، سبقت سے مراد یہ ہے کہ رحمت خدا غضب الہی کی امامت کرتی ہے، کہ سید الساجدین کا جملہ ہے یا من رحمتہ امام غضب، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب کی امامت کرتی ہے، یعنی نہ ان کے رحمت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، نہ اصلا غضب اسی رحمت سے نشأت پاتا ہے، یعنی یہ جو خدا غضب کرتا ہے، یہ جو خدا عذاب دیتا ہے، یہ عذاب اور یہ جو غضب ہے وہ بھی خدا کی رحمت سے نشأت پاتا ہے۔
اس کی اگر حصی مثال ہو تو بڑا خوبصورتی سے یہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، جو والدین اور بچے کے درمیان مثلا لے کر آتے ہیں۔ بالکل
بالکل اس کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بات میں عرض کروں یہاں پر، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے مواقع پر جیسے سید بزرگوار بھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دیتے ہیں کہ ظاہر میں تھوڑی سی اذیت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر لطف چھپا ہوتا ہے۔ مثلا فرض کرے اگر والدین آ کر اپنے بچے کو کبھی کبھار ڈانٹتے ہیں، یا کبھی کبھار آتا مارتے بھی ہیں، ضرب بھی کرتے مارتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر وہ شفقت چھپی ہوئی ہوتی ہے، والدین کی وہ رحمت ہوتی ہے کہ بچہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے بہت ساری صلاحیتوں کو کھو دے، بچہ بہت سارے اپنے کمالات کو ضائع کر دے، بہت ساری برائیوں میں پھنس جائے۔ یہاں پر والدین سختی بھی کرتے ہیں، وہاں پر اس کو مارتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ خود لطف چھپا ہوتا ہے، رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
ہر عاقل انسان دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے، یعنی اگر والدین یہ والا پہلو نہ رکھیں تو والدین کی مذمت کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کیوں سختی میں بعض اوقات نہیں رکھا،
یہاں بھی وہی رحمت
رحمت غالب
اور یہی سبب ہے، شاید یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر قصاص کے مسئلے کو قرآن جب مطرح کرتا ہے تو وہاں پر یہی کہتا ہے کہ اس قصاص کے اندر حیات ہے، وفی القصاص حیات لأولی الالباب، ظاہر میں قصاص ہو رہی ہے، ظاہر میں اس کو مثلا سزا دی جا رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ، اس کے اندر زندگی ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر اس کو قصاص کیا جا رہا ہے، ظاہر میں ہو سکتا ہے قصاص میں بعض مواقع پر ایک بندے کو مار بھی دیا جائے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ، اس کے اندر بھی حیات چھپی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حتیٰ کہ جو خدا کا عذاب بھی ہے، حتیٰ کہ خدا کی طرف سے یہ جو سزائیں بھی ہیں، ان سزاؤں کے اندر بھی خود رحمت الہی لکھی ہوئی ہے، لطف الہی چھپا ہوا ہے. جب لطف الہی چھپا ہوا ہے تو جو انسان کامل ہے، جو ہم خلیفہ خدا قرار دیتے ہیں، خوب وہ خلیفہ خدا رحمان کا خلیفہ ہے، رحیم کا خلیفہ ہے. لہٰذا اس کے بھی ہر ایک اقدام پر اگر ہم نگاہ کریں تو وہاں پر اس کا ہر ایک قدم ہمیں اسی دید کے ساتھ نظر آئے گا کہ ظاہر میں ہو سکتا ہے ایک جگہ پر سختی ہو، ظاہر میں ایسے لگ رہا ہو کہ یہاں پر اس کو کیا کیا جا رہا ہے، مثلا سامنے والے سے نفرت کی جا رہی ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، لیکن اگر وہیں پر بھی دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں پر بھی وہی انسان کامل کا لطف چھپا ہوا ہے. اس دید کے ساتھ اگر ہم خود اس مسئلہ نفرین کی طرف آئیں، بد دعا کی طرف آئیں، تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم اس کی تحلیل کر سکتے ہیں. اور اس کا ریشہ خود قرآن مجید کے اندر بھی ہے. یہ فقط انسان کامل کے ساتھ کربلا میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں گزشتہ بہت سارے انبیاء بھی اپنی امتوں پر نفرین کرتے ہیں. کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس کے نمونے اگر کچھ ہمارے سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ اس گفتگو کو تھوڑا سا
جی بہت شکریہ آغا صاحب. بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کامل کے جو خلیفہ الہی ہے، وہ چونکہ تمام صفات خدا کا جو ہے وہ جانشین بنتا ہے، مظہر اتم میں صفات الہی ہے، تو جس طریقے سے ان خداوند متعال میں رحمت جو ہے وہی پھیلی ہوئی ہے اور وسعت ہے اس کے اندر، اور غضب کو بھی شامل ہے، اسی طریقے سے انسان کامل کی جو نفرت ہے یا بعض اوقات وہ بد دعا ہے، اس کے اندر بھی رحمت کا پہلو جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. اب صاحب یہاں تک تو یہ مطلب واضح ہو گیا ہمارے لیے. ابھی سوال یہ بنتا ہے کہ آیا اس انسان کامل سے یا سید الشہداء سے ہمیں موارد ملتے ہیں جہاں پر انہوں نے نفرین سے کام لیا ہو یا ضرورت محسوس کی وہاں پہ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. جی بالکل، جس طرح دعا کے موارد ہیں خود امام علیہ السلام سے قیام عاشور اور جتنے بھی امام کے اصحاب تھے یا جو اہل بیت کے افراد تھے، جس طرح ان کے لیے امام علیہ السلام نے دعائی کلمات جاری کیے ہیں، اسی طرح اس کے مقابل اعداء کے لیے بعض دشمنان کے موارد میں بھی امام علیہ السلام سے کچھ ایسے کلمات صادر ہوئے ہیں کہ جو ان دشمنوں کی نسبت ایک نفرین اور امام کی جانب سے ایک بد دعا صادر ہوئی ہے. لیکن بعض کلمات امام کے ایسے ہیں کہ جو خاص موارد میں امام علیہ السلام سے نفرین کو ظاہر کر رہے ہیں، کسی خاص مورد میں، اور وہ بھی جزئی خاص ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر حجت خدا کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے موارد ہیں کہ خود ان میں دو قسم کے، دوبارہ جو ہے میں کلی تقسیم بیان کر رہا ہوں، اس میں دوبارہ دو قسم کی صورتیں ہیں ہمارے پاس. کچھ ایسی نفرین ہیں امام سے کہ جو اسی وقت کربلا کے اس معرکے کے اندر، اس عاشورہ کے دن ہی عملی ہوتی ہے، اور وہ بد دعا امام کی جو ہے وہ ایک قسم کا اعجاز ہے، جسے انشاءاللہ بحث آگے آئے گی تو یہ پہلو بھی سامنے آئے گا. انبیاء کی طرح کہ ان کے بعض نفرین، جیسے خود پیغمبر اکرم علیہ السلام کی بعض نفرین اور جو بعض افراد کے لیے ایک اعجاز کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ بھی اس طرح، تو وہ عملی ہوئی تھی اسی دن. بعض نفرین ایسی ہیں امام سے جو صادر ہوئی ہیں کہ جو عملی ہوئی ہیں واقعے کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، تاکہ یہ بات نشان عبرت بنے اور اس کے جو اور دیگر حکمتیں ہیں اس حوالے سے. تو یہ دو تقسیم، دو صورتیں ہیں. ایک نفرین امام سے ملتی ہے مختلف کلمات کے ذریعے، جو نفرین پورے اس لشکر کو شامل ہے، یعنی وہ امام پورے اس لشکر کو جو امام کے سامنے ہے، آ کر امام جب ان کو دعوت دیتے ہیں حق کی طرف، وہاں پر کچھ موارد ایسے ہیں امام آ کر ان کو نفرین بھی کرتے ہیں، تو یہ نفرین ان تمام کو شامل ہوتی ہے. فقط دو تین موارد کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں تاکہ موارد بھی سامنے آ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آگے حکمتیں بیان ہوں گی ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ایک تطبیق اس کے لیے ہو جائے. کہ انہی اعداء میں سے ایک ابن حوزہ نام ہے جس شخص کا، کہ یہ ایک مرتبہ دوڑتا ہوا آتا ہے، امام حسین کو پکارتا ہے. تو جب امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ امام علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، جو کلمات جاری کرتا ہے اپنی زبان پر، کہ امام سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں. تو ایک حجت الہی کے سامنے اس طرح کی برخورد، اس طرح کی جو ہے وہ سخن اور کلام ایک توہین ہے. تو وہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، میں خدا رحیم، یہاں بھی وہ جسے آغا نے بیان کیا کہ رحمت حاکم ہے ان تمام پہلوؤں پر، امام نے خدا کی صفت رحمانیت کو یاد کیا کہ میں خدا رحیم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس شفیع مطاع کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور پھر امام نے اسی مقام پر پوچھا اپنے اصحاب سے کہ یہ کون ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ ابن حوزہ ہے، تو امام نے کہا کہ اللہم حوزہ بالنار، کہ حوزہ الی النار، کہ اس کو آتش کی طرف کھینچو. تو یہ ایک نفرین امام کی جانب سے، کہ اسی ہی اثنا میں یہ ابن حوزہ، اب تاریخ کے مختلف تعبیرات ہیں، مختلف جو ہے وہ جملات ہیں اس سلسلے میں. ایک تعبیر جو ملتی ہے کہ یہ اپنے گھوڑے کو امام کی سمت لے کے جانا چاہتا ہے، چونکہ وہ غضبناک ہوتا ہے امام کے ان جملات سے، اور سمت امام حسین جاتا ہے. تو اسی اثنا میں اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ ایک رکاب میں ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا پاؤں اس رکاب سے جدا ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے سے گرتا ہے. گھوڑا اسے لے کے جاتا ہے ایک سمت، کے بعض جملات مختلف ہیں مقتل کے، کہ اسی کے بدن کو جو ہے پتھر اور درختوں کے تنوں سے ٹکراتا ہوا گھوڑا اس کو لے کے جاتا ہے، اور یہ اسی طرح نابود اور پاش پاش ہو جاتا ہے. تو یہ بالآخر ایک بد دعا تھی امام کی کہ اللہم حوزہ الی النار، کہ جو یہ نفرین امام کی اسی ہی وقت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے، عملی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک خوبصورت جو نقطہ ہے جو آگے جسے استفادہ کیا جا سکتا ہے بحث میں، وہ یہ کہ جو شاہدین ہوتے ہیں یہاں پر اس واقعے کہ، ان میں سے ایک مسروق نام کا شخص ہے، کہ مسروق بن وائل، کہ وہ جب اس واقعے کو دیکھتا ہے کہ یہ آدھا میں شامل ہوتا ہے، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد یہ پلٹتا ہے، لشکر سے نکلتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، یعنی امام کے مقابلے میں تھا اس لشکر میں، یہ اس واقعے کو جب دیکھتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے. پھر اس کا بھائی نقل کر رہا ہے خود اسی سے کہ تو نے کیوں جو ہے وہ لشکر سے واپسی کی، تو کہتا ہے کہ میں نے اس خاندان کے اندر وہ چیز دیکھی ہے کہ میں ہرگز ان کا مقابلہ یعنی کہ مقابل میں نہیں آؤں گا. تو یہ ایک نقطہ بھی ہے جس کو آگے استفادہ کیا جا سکتا ہے نفرین کی جو حکمتیں ہیں اس سلسلے میں، اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں فعلا اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا. یہ ایک نقطہ تھا. ایک اور دوسرا جو امام کی نفرین اور بدعاؤں میں سے ایک مورد ملتا ہے، کہ جسے میں نے کہا کہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد عملی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مورد جو ہے وہ عبداللہ بن ابن حسین ازدی بجلی کا ہے، کہ یہ شخص بھی درواقعے جب امام علیہ السلام کے سامنے آتا ہے تو بڑی گستاخی کے ساتھ کچھ جملات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے کہ یا حسین الا تنظر الی الماء کانہ کبد السماء، کہ تم اس پانی کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا آسمان کی طرح صاف و شفاف ہے. اور پھر وہاں پر وہ کہتا ہے کہ واللہ لا تذوقون منہ قطرۃ واحدہ، کہ اسی سے ایک گھونٹ پانی کا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا. تو اس طرح کے وہ جملہ زبان پر جب جاری کرتا ہے تو امام علیہ السلام اسی شخص کو عطش اور پیاس کی بد دعا دیتے ہیں کہ خدایا اسے عطش میں مبتلا کر، اسے پیاس میں مبتلا کر. یہ امام کی وہ ہے نفرین کہ جو اس واقعے کے بعد عملی ہوتی ہے، اور بعض تاریخ میں جو اس واقعے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے جب جا کر، یہ شخص جب مریض ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فقط پانی ہی پانی پی رہا ہے اور سیراب بھی نہیں ہو رہا، اور اسی حالت میں اس کی جان نکل جاتی ہے. یہ دو مورد. اور ایک مورد کے جہاں پر امام ان تمام لشکر کو مخاطب ہو کر کچھ جملات اپنی زبان مبارک پر جاری کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کی بد دعا اور نفرین کے سلسلے میں کچھ جملات مشترک ہیں، یعنی تعبیرات کچھ امام کی، جب امام ان سب کو بد دعا کر رہے ہیں تو کچھ تعبیرات مختلف مقامات پر وہی سیم تعبیرات امام تکرار کر رہے ہیں، کہ ان میں سے میں ایک کچھ کلمات کے، جب امام علیہ السلام روز عاشورہ اپنی آخری سخنرانی اور خطاب میں آتے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مقام پر جب وہ امام کی نصیحت کا مثبت جواب نہیں دیتے تو وہاں پر کچھ امام علیہ السلام یہ کلمات جاری کرتے ہیں کہ اللہم احبس علیہم قطر السماء، کہ خدایا ان پر آسمان کی باران اور بارش کو محبوس کر. پھر فرماتے ہیں کہ وابعث علیہم سنین کسنی یوسف، وہ کہہ سالی کے جو جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی ان لوگوں کے لیے، اس طرح کی کہہ سالی ان پر مسلط کر. وسلط علیہم غلام ثقیف فیسوموہم کأسا مصبرا، اور ان پر وہ غلام ثقیف مسلط کر کے جو ان کو زہر آلود جام نوش کروائے. اسی طرح جناب علی اکبر کے جب شہادت کے موقع پر امام آتے ہیں جناب علی اکبر کی جسد مبارک پر، تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے کلمات امام جاری کرتے ہیں کہ ان کو منتشر کر دے خدایا، ان اپنی برکات ان سے ختم کر دے، اس طرح کی نفرین اور بد دعا امام سے ان کے لیے صادر. تو لذا یہ موارد بالکل ہیں قیام عاشورہ کے اندر کے امام علیہ السلام سے اس طرح کے سخنان جاری ہوئے ہیں کہ جو امام کی جانب سے ایک قسم کا غضب ظاہر ہو رہا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، کہ البتہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں جس کو آگے بحث میں.
جی بہت شکریہ. موارد جو ہیں آغا صاحب نے بیان کر دیے ہیں، لیکن ان موارد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ظاہر بین انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ امام نے جو یہ نفرین کی ہے شاید وہ غصہ آ گیا تھا ان کو، اور شخصی جس طرح ہے مثلا میرے سامنے اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تو میں فوراً جو ہوں وہ ریئیکشن دکھاتا ہوں، اور اپنے وہ اندر جو ایک کیفیت غصے کی پیدا ہوتی ہے اس کو خالی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آیا انسان کامل کے جو معصوم ہے اور امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت ہے، اس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کا جو یہ نفرین کرنا تھا یہ ان کے ایک شخصی اور نفسانی غصے سے مربوط ہے، یا نہ اس کے اندر بھی کوئی ایک ایسا جنبہ عرفانی یا اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی پہلو موجود ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے.
جی بالکل، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت موارد آغا نے بیان فرمائے، اور یہ سوال بھی نہایت ہی خوبصورت سوال ہے. یہ بھی پلٹتا ہے اسی بات کی طرف کہ ہماری دید انسان کامل کے بارے میں، ولی خدا کے بارے میں کیا ہے. اگر ہماری دید ولی خدا کے بارے میں اور انسان کامل کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کامل ترین مظہر ہے خدا کے اوصاف کا، جیسے کہ ہمارے متون سے بھی سمجھ میں آتا ہے اور عرفانی نقطۂ نگاہ کے ساتھ بھی یہی چیز سازگار ہے کہ انسان کامل اور خصوصیت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مجلع اتم ہیں، جو کامل انسانوں میں بھی، تمام انسان نہائے کامل میں بھی سب سے اوپر والے درجے پر ہیں، یہ جو وارث ہیں ان کے، یہ جو ان کے خلیفے ہیں، یعنی رسول اللہ کا خلیفہ، یعنی وارث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ منیت والا، انانیت والا شخصی پہلو بالکل مد نظر نہیں ہے. اور یہ ہم عام جب اہل بیت اطہار کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، جہاں پر اس طریقے سے محسوس ہوا ہے کہ شخصی پہلو سامنے آ رہا ہے، فوراً انہوں نے ہاتھ روک دیا، وہاں پر حتیٰ اپنے انتقام کا اظہار تک نہیں کیا. مثلا جیسے واضح ترین مثال جو ہمارے ہاں مشہور بھی ہے اور کتب تاریخ میں بھری ہوئی ہے، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، جنگ احزاب کی مثال. جب تک وہ بندہ لڑ رہا ہے، مولا لڑ رہے ہیں، وہ بالکل اس کو عمر بن عبد الود کو نیچے گرا دیتے ہیں، سینے پر آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شخصی طور پر آ کر وہاں پر اہانت کرتا ہے، مولا فوراً رک جاتے ہیں.
وہ جو نفسانی تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا مولا نے احساس کیا، بالکل تو بالکل وہ پیچھے ہٹ گئے، چونکہ اس میں شخصی انتقام بھی
شخصی انتقام نہ آ جائے. تو جہاں پر بھی، یہاں مثلا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ جو شامی آتا ہے مولا کے شان میں اسائے ادب کرتا ہے، مولا اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. یا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، عیسائے ادب کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ شاید مولا اس سے انتقام لیں گے، لیکن مولا اس کو بخش دیتے ہیں. تو ائمہ کی کلن سیرت یہ ہے کہ شخصی پہلو تو یہاں پر نہیں ہے، اور یہ چیز پلٹتی بھی اس بات کی طرف ہے کہ یہ رحمان کا خلیفہ ہے اور خلیفہ تام ہے، انسان کامل ہے، کہ اس کے اندر کلن تمام اوصاف الہی کا عالی ترین جلوہ ہے. جتنا عالم امکان کے اندر کسی موجود کے اندر خدا کے اسماء کا جلوہ ہو سکتا تھا، یہاں پر جلوہ ہوا ہے، اس سے بڑھ کر جلوے کا تصور نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی ان بددعاؤں کا رخ یہ شخصی تو نہیں ہے، رہ جاتا ہے باقی دوسرا عنصر کے یہاں پر کون سا ہے. ایک عنصر کے جس کی طرف آغا نے بھی اشارہ کیا کہ میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں، ایک عنصر یہ ہے کہ اسی مقام پر جیسے ابن حوزہ کی مثال آغا نے دی، یعنی یہ خود رحمت ہے، لطف ہے دوسرے لوگوں کے لیے، جیسے کہ ظاہر میں ہوا بھی صحیح کہ ایک بندہ جو ولی خدا کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، مسروق اپنے آپ کو جدا کر دیتا ہے، اس اعتبار سے کہ خداوند متعال کا یہ جو خلیفہ اتم ہے، بعض جگہوں پر اپنے قہر کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اس قہر کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ہدایت پا رہے ہیں. جیسے مثلا قصاص کے اندر بھی ہم یہ رکھتے ہیں کہ اسلامی جتنی بھی سزائیں ہیں, حدود و دیات ہیں, ان کو سخت رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر لطف پایا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ان جگہوں سے روکا جائے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ خداوند متعال کا یہ جو خلیفہ ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ بعض لوگ جن میں ابھی تک تھوڑی بہت صلاحیت ہے وہ اپنا مسیر ان دشمنوں سے جدا کریں. ایک رخ یہ بھی ہے. ایک رخ دوسرا یہ بھی ہے جس میں اتمام حجت کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی کربلا کے میدان کے اندر ہم دیکھتے آخری ترین کوشش جو ایک ولی خدا کی جانب سے ہونی چاہیے تاکہ اس قوم کو اس بدبختی سے نجات دی جا سکے, اس آخری حربے تک کو انسان کامل استعمال کرتا ہے. یہ بھی ایک ایسا وسیلہ ہے, ایک ایسا زمینہ ہے کہ شاید اسی موقع پر اگر کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں, وہ بندہ اسی جگہ پر مر رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, شاید کوئی بندہ بیدار ہو جائے. ایک رخ یہ بھی ہے کہ اتمام حجت کے جتنے وسیلے ہیں ان تمام وسیلوں کو یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ دوسرا رخ یہاں پر یہ بھی ہے. ایک اور رخ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ اور جس پر میں زور بھی دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں تک ہم یہ بیان کریں کہ دوسروں کی نسبت سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس پر نفرین وارد ہو رہی ہے, بد دعا وارد ہو رہی ہے اور وہ عذاب کا ایندھن بن رہا ہے. لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ بھی عرض کروں گا, حتیٰ جو بندہ ہلاک ہو رہا ہے, امام کی بد دعا اس کائنات کے نظام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی لطف الہی ہے. حتیٰ اس شخص کے لیے بھی, نہ فقط یہ کہ دوسروں کو روکنے کے لیے, نہ فقط یہ کہ دوسروں کے اتمام حجت کے لیے, بلکہ حتیٰ یہ بندہ جو عذاب کا ایندھن بن رہا ہے, اس بندے کو بھی در حقیقت اپنے اس کمال پر پہنچایا جا رہا ہے. کہ یہ اس طریقے سے میں اس کو اگر تھوڑی سی توضیح دینا چاہوں, قرآن مجید میں ہم جیسے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی شان, خدا جو بیان کرتا ہے سورہ اسراء میں بھی ہے, مثلا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا, کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ یہ قرآن خود دو جنبے رکھتا ہے, ایک رحمت کا جنبہ رکھتا ہے, شفا کا جنبہ رکھتا ہے, اور ایک جنبہ اس قرآن کے اندر یہ ہے کہ کسی کو ہلاک کرنے کا سبب بھی بنتا ہے. ہر انسان, ہر موجود اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی استعداد کے اعتبار سے, اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, جو اس نے اختیار کے ساتھ کسب کی ہے, جو مانگ رہا ہے اس کو وہی دیا جا رہا ہے. کہ قرآن مجید میں یہ بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ یعنی غرر آیات میں سے کہ کلن نمت ہا اولا و ہا اولا, ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں, جو مانگتا ہے اس کو وہ عطا کرتے ہیں,
کیونکہ وہ اپنے اختیار سے مانگ رہا ہے اور ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ اپنے اختیار سے راستہ طے کر رہا ہے.
یہ شان الہی ہے, درست ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو وہی چیز عطا کی جا رہی ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, عطائے پروردگار عالم محظور نہیں ہے, مقتوع نہیں ہے, جو مانگ رہا ہے اس کو وہی دیا جا رہا ہے. تو یہ انسان کامل جو خدا کے تمام اسماء کا مظہر بن رہا ہے, اس کے تمام شؤونات کا مظہر بن رہا ہے, تو ایک شان اس کی یہ بھی ہے. جس طریقے سے کربلا ایک سعید انسان کو اپنے اوج پر پہنچا رہی ہے, اسی طریقے سے کربلا ایک شقی انسان کو اپنے درگ کے لحاظ سے اوج پر پہنچا رہی ہے. یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ مانگ رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ خداوند متعال جس طریقے سے اس کا فیض مقتوع نہیں ہے, اسی طریقے سے انسان کامل بھی ایسے ہی. یہ یہاں پر بدبخت جو ہے اپنی بدبختی کے لیے کچھ مانگ رہا ہے, خوب اس کو وہی دیا جا رہا ہے. اور بالکل, حتیٰ یہاں پر مجھے ایک خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے بعض عالم معرفت کا, صرف اس کی طرف اشارہ کروں پھر انشاءاللہ آغا سے بھی استفادہ کرتے ہیں. حتیٰ کہتے ہیں کہ کربلا کی جب تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک درد انگیز ترین مرحلہ, وہ جو گودال قتل گاہ ہے, مقتل ہے, آخری لمحہ, جس لمحے پر وہ لعین شمر وہاں پر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ مقاتل نے لکھا ہے اس کو, وہاں پر ایک لمحے کے لیے سید الشہداء تبسم کرتے ہیں. عجیب مرحلہ ہے, اتنی مصیبتوں کے بعد حالا اس تبسم کے بارے میں بھی عرفا نے کیا کیا نہیں لکھا، بہت سارے راز، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ایک راز اس تبسم کا یہ تھا کہ اگر اس چہرے پر اس طریقے کی ہیبت ہوتی تو یہ اپنی شکاوت نہ دکھا پاتا. انسان کامل اس طریقے سے بھی اس کو اپنے اس شقی ترین مرحلے پر جو اس کو پہنچنا ہے اس کے اعتبار سے بھی کأنہ کل نمدوں کا مظہر بن کر ایک طریقے سے امداد کر رہا ہے.
بالکل ایسے، ماشاء اللہ بہترین ہے، بالکل ایسے ہی. آ کے
جی میں فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ اصل نفرین کی گفتگو تھی، ماشاء اللہ بہت اچھے مطالب آغا نے اس کو بیان کیے کہ فلسفہ اور پھر غضب امام جو ہے وہ غضب الہی ہے دروا کے. ایک اساسی نقطہ جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اصل اسلام کے اندر اور بالخصوص سیرت پیغمبر گرامی اسلام اور آئمہ کی جو سیرت اگر آپ ملاحظہ کریں، کہ ایک خود امام حسین علیہ السلام کی سیرت، کہ اسلام کے اندر جذب سب سے پہلے ہے، ٹھیک، دف کرنا یعنی لوگوں کو اپنے رحمت سے دور کرنا یہ ثانوی مرحلے میں ہے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ جذب ہے. اس کا پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت سے لے کر آپ شروع کریں تو حدیث بھی ہے کہ میں لان کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا، میں رحمت کے لیے مبعوث ہوا ہوں. پھر جہاں لان کیے پیغمبر گرامی نے تو وہاں پر بھی وہ جیسے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ لان اور نفرین یہ عکس العمل ہے، یعنی یہ ری ایکشن ہے. مد مقابل شخص انات کی اس منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جہاں وہ قابل ہدایت نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے میدان میں آ جاتا ہے.
لان جو ہے یہاں ضروری ہو جاتی ہے،
یہاں ضروری ہو جاتی ہے. یہ سیرت میں بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھیں، جہاں سے امام اپنی حرکت شروع کرتے ہیں مدینے سے، تو وہاں سے لے کر خود کربلا تک امام تو ہاتھ پکڑ رہے ہیں لوگوں کے، امام تو ان کو اپنی رحمت کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، بہت ساروں کے پاس پیغام پہنچواتے ہیں، خود جاتے ہیں راہ کے اندر. تو یہ اس مرحلے جیسے آغا نے کہا کہ یعنی امام نے ہر طریق استعمال کیا ہے، اور ہدایت کے تو ابزار مختلف ہیں، کبھی کہیں پر بشارت ہے تو کہیں پر جدال احسن ہے. تو یہ نفرین بھی دروا کے ایک شخص کو اس کے لائق کمال تک پہنچانا ہے، اور یہ خود اس کے عمل کی نسبت ایک عکس العمل ہے امام کا اور حجت کا.
جی بہت شکریہ. یعنی واقعی مطالب تو بہت بیان کیے جا سکتے ہیں، اس میں وقت کے دامن میں گنجائش جو ختم ہو گئی ہے، اور شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ نفرین کے موضوع میں جو اہم نکات سامنے آئے وہ یہ ہیں کہ انسان کامل خلیفہ پروردگار ہے، اور جس طریقے سے خداوند متعال کی رحمت جو ہے وہ پوری ہستی کو شامل ہے، اور غضب اسی سے نشأت لیتا ہے، اسی سے منشا اپنا لیتا ہے، اور رحمت جو ہے وہی سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو انسان کامل کی نفرت بھی اسی طریقے سے اس کی رحمت سے نکلتی ہے. اور یہ نقطہ سامنے آیا کہ انسان کامل کی جو نفرت ہے، بد دعا ہے، نفرین ہے، اس کے اندر بھی ہدایت کا پہلو ہے. جہاں انسان کامل اپنے اعمال سے، اپنے اس کردار کے ذریعے ایک مومن کو کمال درجات پر پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے اپنی نفرین اور بد دعا کے ذریعے انسان کو شقاوت کے اوج پر پہنچاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کا مظہر بنتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.